خوبن، آثار تعالی انسانن که ما میدونیم.
صفات حمیده رکنه والا شخص، مکرمت اخلاقی رکنه والا شخص، حسن باطن رکنه والا شخص، اس کے اعمال اور افعال کسی اور طرح کے ہوتے ہیں. افعال اور اعمال کے ذریعے سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا ہے، لیکن خود اس حسن باطن کو ہم ادراک نہیں کر سکتے ہیں.
در این عالم باطن ها تجلی ندارد،
یہاں باطن ہڈن ہے، مخفی ہے، ہمیشہ کسی کو نظر نہیں آتا ہے.
مگر اینکه ممارستی باشه از اعمال رو بفهمیم چه خبره.
باطن کو ہم آثار کے ذریعے سے پتا چلا لیتے ہیں کہ اس کا باطن ایسا ہوگا، لیکن باطن کبھی ڈائریکٹ باطن کو کسی نے نہیں دیکھا.
یا انسان صدوق بیاد خبر بده،
یا مثلا پیغمبر اور اولاد پیغمبر جیسی معصوم ہستیاں ہمیں خبر دیں کسی کے بارے میں، تو اس کے ذریعے سے پتا چل جائے گا کہ یہ ایسا ہے.
ولیکن خوب و بد، زشت و زیبا، خائن و غیر خائن، از جهت صورت مثل هم دست داره، پا داره، چش داره، بعضی از اونها خیلی قشنگ هم هستن.
ها، بد سیرت، خوب سیرت، نیک طبع، مثلا بد طبع، جتنے بھی انسان ہیں وہ حسب ظاہر کیسے ہیں، ان کی ان کے باطن کو کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے.
هیچ وقت باطن ها به ظاهر سرایت نمی کنه. البته فعل جمله این بچه های قرآنی رو دیدید؟ من وقتی انسان می بیندشون احساس میکنه یک آره حالا با بمونه این حرف کار روش نداریم، اما در قیامت باطن ها ظاهر میشه.
یه جو آقا فرما رہے ہیں کہ باطن نظر نہیں آتا ہے، یہ ایک عام نگاہ کی بات ہو رہی ہے، ورنہ جو خاص نگاہیں وہ باطن کو بھی دیکھتی ہیں، وہ استثنائی چیزیں الگ ہیں. تو وہ عام طور پر باطن نظر نہیں آتا ہے، لیکن قیامت میں باطن جلوگر ہوگا.
یعنی تو شکل ظاہری همون شکل باطن.
کیا بات ہے،
دو تا شکل نداری.
یعنی قیامت میں انسان کی صورت وہی سیرت ہوگی، جو باطن ہے وہی ظاہر ہوگا.
یعنی دیگه صورت تو نیست. بلده خیلی آدم نمیشنسته مالا، بله.
اسی لیے ممکن ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو نہ پہچانے، ایک بھائی دوسرے بھائی کو نہ پہچانے، اس لیے کہ جو دنیا میں وہ جس شکل کے ساتھ نظر آیا تھا وہ اب باقی نہیں ہے، وہاں اس کا جو باطن ہے وہی صورت بن گئی ہے.
باطن ہاں ظاہر میشے،
باطن جب ظاہر ہو جائے،
نہان ہاں آشکار میشے،
جو مخفی ہے وہ آشکار ہو جائے.
ہر فرد به شکلی که خودش را در باطن ساخته او به محشر میاد.
ہر فرد نے اپنے باطن کو دنیا میں جیسے بنایا ہے، قیامت میں وہی باطن اس کی صورت بن جائے گی اور اسی صورت سے باہر آئے گا.
بلیزا امام صادق فرمود که یحشر الناس علی نیاتهم یوم القیامه. یادتون باشه حشر قیامت هر انسان به نیت اوست، نیت محجور میشه، شکل حقیقی تو همون نیتته.
اسی لیے ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا کہ قیامت میں لوگ ان کی نیتوں کی صورت میں ظاہر ہوں گی، یعنی اس کی نیت جیسی ہوگی اس کی صورت ویسی ہوگی. ان کسی کے باطن ہے نا، نظر آنے والی چیز نہیں ہے.
ان کسی کے منافقان حرکت می کنے شکل شکل نفاقی اور چھ شکلیے نمی کنے.
جو شخص منافقانہ سوچ رکھتا ہے اس کی صورت قیامت کے دن منافقانہ ہوگی.
اون که ریاکارانه عمل میکنه چیز دیگه می.
جو مثلا لوگوں کو اچھا نظر آنے کے لیے اچھائیاں انجام دیتا، باطن تو بہت خراب ہے، ریاکارانہ کام کر رہا ہے، اس کی صورت قیامت کے دن اسی طرح سے مکروہ صورت میں ظاہر ہوگا.
یادمون باشه بعضی از افراد هستن که با باطن افراد همونی که در قیامت محشور میشه این عالم میکنه.
ये वही استثناء था जो मैंने ब्रैकेट में बताया था कि ये जो बात है कि दुनिया में बातिन नजर नहीं आता है आम भी आंखों के लिए, वरना बात लोग ऐसे हैं कि इसी दुनिया में रहते हुए कयामत की भी नहीं रखते हैं।
मैं दीदम बस दीदम
आवा फरमाते मैं ऐसे ऐसे अफराद से मिल चुका हूँ
चसिरो दीदम
ऐसों को मैं जानता हूँ कि जो बातिन को देखते हैं यानी उनकी नजर में उनकी जो दूसरों की जो बातिन है वही जल वगैरह थे
उन आवा मैं बोल रही क्या उसके पुल नदाशतम बेरम वसलो कना برخورد کردم بهشون پول بگم و دو انسان بده جانو کنم
یا الله
برو
که
نیت میکنم
که دیکھیں خوب غور کریں ایک بزرگوار سے ملاقات ہو گئی کسی طالب علم کی اور بزرگوار نے اس کو دیکھا اور کہا کہ جنوب کی حالت میں نکلنا اچھا نہیں ہے تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں تو یہ لو پیسے اور جا کے غسل کر
اینجا دو تا مبحث ما داریم یه مبحث تجسم اعماله یک مبحث ظهور باطنه اینو مخلوط میکنم معمولا من خیلی هم گشتم که ببینم کسی تفکیک کرده این دو چیز شاید امروز دو سه ساعت من گشتم ندیدم کسی تفکیک کنه البته گشتن منم کامل نبوده
قیامت کے حوالے سے دو بحثیں جدا ہیں جو عام طور پر لوگ ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتے ہیں اور مخلوط کرتے ہیں ایک بحث ہے تجسم اعمال جو انسان یہاں انجام دیتا ہے جو بھی کام وہی قیامت کے دن اس کے لیے مجسم ہو کر جنت اور جہنم بن جائے ایک بحث یہ ہے دوسرا جو ہے وہ باطن اس کے لیے ظاہر ہونا جو باطن ہے وہی اس کی صورت بن جاتی ہے یہ دوسری بات ہے عام طور پر ان دونوں کو مخلوط کرتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ان دونوں کو جدا کرنے کی تلاش کیا کہ کوئی ہے کہ جس نے اچھی طرح بات کی ہو مجھے نظر نہیں آیا اور میں نے خود حد تک تلاش کیا ہے وہ تلاش بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنا کامل نہیں ہے
از با هم فرق میکنه که یه جایی بحث کرده باشم به یه آقایی گفتم آقا بیا بریم خدمت فلانی گفت نمی
شما
گفتم بریم خدمت فلانی گفت نمی
آقا نے کہا کہ میں نے صاحب سے کہ آشناؤں میں سے تھے ان سے کہا کہ ہم دونوں فلان صاحب کی خدمت میں جائیں کہا میں نہیں آتا ہوں منع کیا آنے سے میں نے اصرار کیا بھائی وہ اتنے اچھے انسان ہیں اس سے کچھ نہ کچھ مل جائے گا جانا چاہیے تو کہا میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ برے ہیں وہ اتنے اچھے ہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہا کہ میں ان کو بھی جانتا ہوں کہ وہ کس درجے پر ہیں اور اپنے آپ کو بھی جانتا ہوں اس سے بہتر یہ ہے کہ میں اس کے سامنا نہ
کروں اچھے بوزی نہیں آمد خب حالا این مسئله در روایات هست و بعضی رو ائمه طاهرین نشون دادن
روایات میں اس کی طرف اشارے ہیں اور بعض مواقع پر ائمہ علیہ السلام نے باطن دکھایا بھی ہے بعض جگہوں پر ایسے حج کے حوالے سے ایک روایت ملتی ہے آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ کسی نے کہا کہ کتنے سارے حاجی ہیں تو حضرت نے دکھا دیا کہ اصلی حاجی کتنے ہیں
روایت چیست در محاسن محمد ابن حسن صفار نقل کرده
محاسن برقی میں ایک روایت ہے محمد ابن حسن صفار سے منقول ہے
علی ابن ابی حمزه بطائنی
انہوں نے علی ابن حمزه بطائنی سے نقل کیا ہے
حالا علی ابن ابی حمزه بطائنی چه باشه کار بهش نداری انہوں نے یہ روایت دانی
علی ابن حمزه بطائنی
چون نمیخوام بحث سندی
رواد میں سے کس طرح کے راوی ہیں اور بحث سندی میں نہیں کرنا چاہوں گا بحث رجالی نہیں کرنا چاہوں گا
ابی بصیر
کہ ابی بصیر علیہ السلام سے اس نے ابی بصیر سے اس نے نقل کیا جو امام جعفر صادق کے
شاگرد ابی بصیر نابینا بوده
ابی بصیر یعنی بصیر کا باپ بینا کا باپ ان کی کنیا ہے
حالا شاید از این روایات بشه بحثشو فهمید ظاهرا تا قبل از این روایت ابو یسیر ملقب به ابی بصیر نبوده، ظاهرا این که استفاده میشه.
ابی بصیر امام صادق که شاگرد هم و اصحاب روایه میں سے ہیں، ان کے بارے میں آپ کو کم و بیش شناخت ہوگی. ابی بصیر نابینا تھے.
میگه من با حضرت صادق سلام الله علیه در محضر ایشون به حج مشرف شد.
ابو بصیر کہتا ہے کہ میں امام صادق علیہ السلام کے ساتھ شرف حج بایا.
خب کنار حضرت بودم در حال طواف میکردم، معلوم بود که خیلی جمعیت.
میں حضرت کے پہلو میں تھا اور ہم دونوں طواف میں مشغول تھے.
گفتم جوهر تو فدایی ابن رسول الله، جانم به قربانی فرزند پیغمبر. یغفر الله لهذا القوم، خدا همه این جمعیت که آمدن مکه میبخشه.
ایام حج هستند و مناسب مناسبت دیه که ابو بصیر نے امام صادق سے ایک سوال پوچھا اور وہ یہ تھا کہ میری جان تم پہ قربان ہو اے حضرت ابو عبداللہ، کیا خدا ان تمام مخلوق کی بخشش کرے گا؟ حضرت نے ایک بات کی، ابو بصیر کہتا ہے کہ میرے لیے تعجب آور تھی وہ بات.
ابو بصیر اکثر افرادی که دارن دور بیت حق میگردن میمون ها و خوک ها هستن.
ابو بصیر اس خانه خدا کے گرد حالت گردش میں جو لوگ ہیں ان میں سے اکثر بندر اور سور ہیں.
اونا دارن میگردن. چی میگی تو؟ یغفر الله لهذا الخطب.
حاجی ہو تو خدا معاف کرے گا نا، لیکن سور کو تو معاف نہیں کرے گا، یہ تو سور ہیں.
ابو بصیر میگه من به حضرت بفن نشون میتی؟
ابو بصیر
میبینم.
یہ ذہن میں رکھیے، ابو بصیر نابینا ہے. ابو بصیر نے امام جعفر صادق سے سوال فرمایا، پوچھا کہ مولا کیا آپ مجھے دکھائیں گے کہ یہ کیسے ہیں، کون کیا ہے؟
میگه حضرت تکلم به کلماتی فرمودن، ظاهرا کلمات یادش نیست که حضرت دعایی خونده چیزی گفته فراموش کرده.
حضرت نے کچھ کلمات اپنے زبان مبارک پر جاری کیے. یہاں بریکٹ میں آقا نے فرمایا کہ ظاہراً ابو بصیر کو وہ کلمات یاد نہ رہے یا نہیں سنے، ورنہ وہ کلمات کو نقل کرتا. کلمات نقل نہیں ہوئے کہ امام نے کیا کون سے کلمات زبان پر جاری کیے. اس نے بس اتنا کہا کہ کچھ کلمات یا یہ کہ ابو بصیر مصلحت نہیں سمجھتے تھے کہ وہ کلمات نقل
کرتا.
یہ بات بھی بہت قریب ہے کہ ورنہ اگر وہ نقل کر دے تو ہر کسی کو وہ کلمات مل جاتے اور ہر کوئی ایسا کرنے لگتا.
لہذا
اس نے نقل نہیں کیا.
حضرت دست خودش رو چشم میں کشید.
اس کے بعد حضرت نے اپنا دست مبارک ابو بصیر کے چہرے پر پھیرا.
بے من نشون دو حالا ہمی زور پہ
کہا آپ دیکھو.
دیدم عجب ہمیں آنش کہ حضرت فرمو.
میں نے دیکھا کہ واقعیت اسی طرح ہے، بہت کم حاجی ہیں.
ایام حج چھے ان روایت کو باید خون
حج کے ایام ہیں، مناسب ہے یہ روایت.
وحشت کرتا
ابو بصیر کہتا ہے کہ میں وحشت زدہ ہو گئے اس حالت کو دیکھ کے.
خیلی بلا وحشت زدہ. اچھا دو مرزے ہو خانون دے
پہ. پھر حضرت نے فرمایا دوبارہ دیکھیں.
عجب
بساطی است. کہتا ہے کہ میں کانپنے لگا اس کیفیت کو دیکھ کر.
و حضرت در اینجا یک بشارت داده. این بشارت عجیبه.
یہاں پر حضرت نے ایک بشارت دی.
فرمود یا ابا محمد انتم فی الجنت تحبرون، اما شما تو بهش مسرور رو خوشحال و سلال دیگران نباید.
وہ بشارت یہ تھی کہ اے ابو بصیر، اما آپ لوگ بہشت میں خوشحال اور مسرور ہوں گے.
یار تو حق باشه. و بین اطباق النار تطلبون. ابو بصیر میگردن دنبال شما همین رفیقایی که تو مدینه دارید، بگرد تو جهنم که پیداتون کنن، اصلا اونجا یافت نمیشید شما.
اے ابو بصیر، یہی مدینه میں آپ کو جاننے والے جو لوگ ہیں وہ خود تو جہنم میں ہوں گے، لہذا آپ سے ملاقات کے لیے آپ کو جہنم میں ڈھونڈیں گے لیکن آپ انہیں ملیں گے نہیں.
خب ان ایک روایت ان روایت ادامہ اندر رہا
اور حصہ بھی ہے لیکن وہ آنا نقل نہیں کیا.
روایت دیگر رو شہراشوب در مناقب نقل کرده.
ایک اور روایت ہے اس کو ابن شہراشوب نے المناقب میں نقل کیا ہے.
اون همون ما اکثر الحجیز و اقل الزجیز اون همون روایت ہے اون تا عبارت ابن شهراشوب و اعظم الزجیز ما اقل الحجیز و اعظم الزجیز
کہ ابن شهراشوب کی عبارت میں اکثر نہیں ہے اعظم ہے. یہ روایت آپ نے سنی ہے کہ کتنے حاجی ہوں اور کتنا شور ہے ان کا.
عبارت ہی ما اکثر الحجیج و اعظم الرجیج
کتنے زیادہ حاجی ہیں اور کتنا بڑا شور ہے لبیک کا.
درست ان رکوب پر بعض حضرت نشونش میں
وہاں پر بھی حضرت نے کہا کہ نہیں زیادہ حاجی کہاں ہیں اور جتنے حاجی تھے وہ حضرت نے دکھا دیے.
از روایات استفاده می شود که حضرات معصومین سلام الله علیه مجمعین در همین دنیا حقیقت باطنی افراد رو به بعضی ها نشون دادن.
بس متعدد روایات ہیں یہ تو بطور نمونہ ایک دو روایتیں آغا نے ذکر فرمائی ہیں. بہت ساری روایات ہیں متعدد روایات ہیں کہ ائمہ نے مختلف مواقع پر باطل دکھا دیا ہے.
ایک داستان رو آقای نقل میکنه مرافمی من همین اخیراس
کچھ اہل باطن سے ایک واقعہ آقا نقل کرنا چاہتے ہیں نام دیدے بغیر.
کہ کسی بود اهل مراقبه بود اهل محاسبه بود اهل مداقه بود
که ایک صاحب جو اهل مراقبه کا پابند اپنا محاسبه کرنے والا اور اهل دقت تھا
رفته بود مشرف شده حرم آقا علی ابن مسد رضا کنار
حضرت امام رضا علیہ السلام کی زیارت کو گیا تھا.
اونجا حالتی بهش دست میده پرده ها از جلو چشمش میده
وہاں پر ایک حالت اس کے لئے پیدا ہو گئی پردے ہٹ گئے
میگه اقسام صور حیوانی رو دیکھا.
یا اللہ کہتا ترہ ترہ کے جانوروں کو وہاں دیکھا.
بعضی از این موجودات صورت چند تا حیوان رو داشتن یعنی چند صورته بودن.
این موجودات میں سے کچھ تو ایسے تھے کہ ان کے کئی چہرے تھے ایک چہرہ ایک حیوان کا ایک چہرہ کسی اور حیوان کا ایک چہرہ کسی اور حیوان کا
و بعد یک نفر چند صورت تھا.
ایک انسان ہے لیکن کئی چہرے کئی صورتیں.
خب وحشت کرد داشتم تو نگاه کہ یا اللہ چه خبره
وحشت زده ہو گیا.
آقا ببینید علی ابن مسرزا چه میکشه امام حسین چه میکشه چرا درست نمیشه
که آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے اس زاویے سے کبھی سوچا ہے کہ جب یہ جانور امام رضا کے پاس جائے تو ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی.
دید
امام حسین کے پاس یہ جانور پہنچ جائے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی.
دید دم در حرم آقا علی ابن مسرزا بودن یہ سلمونی که محاسن رو اصلاح میکنه اونجا داره مردم بعضی رو اصلاح میکنه. دید اون آدمه
یه کہتا ہے که امام رضا کے روزے سے باہر ایک نائی ہے وہ اصلاح لوگوں کے بالوں کی اصلاح کا کام کرتے ہیں. میں نے دیکھا کہ وہ انسان ہے
وہ فقط آدم ہے همینجا نشونه بعضی هم میدن
اسی عالم میں بھی
بعد کیفیشو باز کرده این سلمونی ماشینشو در آورده بود صندلیشو گذاشته در ایک کیفستان
که وہاں دیکھا که ایک نائی ہے اور اپنا بیگ کھولا اور کرسی رکھی اور
فقط همین آغاز که شکل آده همین عجیب
یه نفر
شکل آدم خواه آدم بوده خیلیه اب نداره خیلی میگه با عجله خودم رو بهش رسوندم نکنه دست من در بره. این کیه دیگه
کہتا ہے کہ اتنے سارے جانوروں میں ایک انسان مجھے نظر آئے، وہ بھی باہر
سلام
کہتا ہے، بھاگ کے میں اس کے پاس گیا، جلدی سے جاؤں کم از کم اسی انسان سے ملوں،
سلام
سلام کیا،
عرض ارادت کرتا
اور ان کے سامنے اپنے عقیدت مندی کا اظہار کیا. اس سے کہا کہ میں تو حیرت زدہ ہوں کہ میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں.
این سلمان یک تبسم میکرد، گفت تعجب نکن تعجب.
یه نائی تھوڑا سا مسکرایا، اور مسکرایا بھی اسی لیے ہوگا کہ اس کو بھی پتا چل گیا.
تعجب
نکن، کہا کہ تعجب نہ کرو،
این آئینہ رو بگیر خود سن ببین.
اور اس کے بعد اس نے آئینہ دکھلا دیا، کہا اپنے آپ کو بھی دیکھو اس میں. یا اللہ، کہتا آئینے میں دیکھا تو میں خود ایک جانور تھا.
میگه عصبانی شدم، آئینه رو زدم زمین.
کہتا غصہ آیا اور میں نے آئینے کو اٹھا کے زمین پہ مارا.
سلمانی میں تو آقا برو خودت اصلاح کن، آئینه کی گناہ نداره.
اس نے نائی نے کہا کہ جاؤ بھائی اپنے آپ کو سدھارو، جو تم میں ہے وہی آئینہ دکھاتا ہے، آئینے نے کیا گناہ کیا ہے.
به تعبیر من بی هنر، آینه شکستن خطاست، خودت رو بشکن.
که کره میری تعبیر کے مطابق اے بے صلاحیت انسان، آئینه کو توڑنا غلطی ہے، پہلے اپنے نفس کو توڑو.
حالا میخوام این مسائل یک خود باز بشه ها. علی ابن ابراهیم امی امت جلیل القرف صاحب تفسیر قیم خودش در ابتداء سوره اسراء که بحث از معراج پیغمبر میکنه یه حدیث ده صفحه‌ای یادش کرد، یه حدیث در صفحه، اون حدیث در صفحه‌ای شش ماه باید راجعش حرف زده.
ہمارے ایک جلیل القدر مفسر گزرے ہیں علی ابن ابراہیم قرمی، ان کی ایک تفسیر ہے اور بعد میں لکھی جانے والی تفسیروں کے لیے وہ مصدر کی حیثیت رکھتی ہے. اس تفسیر میں سورہ اسراء کے آغاز میں معراج پیغمبر کے حوالے سے ایک حدیث نقل کی ہے، اور وہ حدیث 10 صفحات کی ہے. اس حدیث کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ جو حدیث ایسی ہے کہ اس پر اگر کہا جائے بولا جائے تو 6 مہینے چاہیے، 6 مہینے میں وہ
صفحه راجع به معراج پیغمبر حضرت بحث خیلی
زیباست. وہ حدیث بہت خوبصورت حدیث ہے، 10 صفحات میں معراج پیغمبر کا تذکرہ ہے.
حدیث 10 صفحه ای ما
واقعش دوری رضی معارف. خب تو کہتے ہیں کہ واقعیت یہ ہے کہ ہم معارف سے کافی دور ہیں.
من چند فقره از این حدیث رو خدمتتون عرض که مربوط به همین بحث ماست، یعنی تجلی باطن.
تجلی باطن ابھی اصل بحث ہاتھ نہ جائے ہاں، یعنی کہ ہماری بحث قیامت اور دنیا کے نظامات میں ہے، اور آخرت میں دو چیزیں ہیں، ایک تجلی باطن ہے اور ایک تجسم اعمال، دونوں کو خلط نہیں کرنا چاہیے. تو ہماری بحث تجلی باطن کے حوالے سے ہے، تو اس سے متعلق تجلی باطن سے متعلق جو فقرات و حدیث میں ہیں ان کو میں نے نوٹ کیا ہے.
رسول اکرم فرمود، حالا مختصرش بکنیم انشاءاللہ برسیم،
ٹائم ختم ہو رہا ہے لہذا مختصر کر کے
بیان. شب معراج برخورد کردم به جماعتی که در جلوی آنها سفره‌های پهن شده، گوشت‌های تمیز طیب طاهر و سفره دیگری گوشت های خبیث غیر طیب کثیر گذاشتم.
اینا خورد دیگری هست؟
نه هم دو تا سفره است مال عده.
یه عده دو سفره داره.
بله بله.
که من معراج میں دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ انہوں نے ایک دسترخوان بچھایا ہے، اس دسترخوان پہ بہت طیب اور طاہر اور پاکیزہ غذائیں ہیں، گوشت ہے، کباب ہے مثلا، اور ایک اور دسترخوان ہے اس پہ کثیف متعفن بدبودار غذائیں ہیں.
این جماعت عوض این که اون سفره‌ای که در اون گوشت طیب و طاهر و آنچنانیست از او استفاده کنن آمده با سراغ این دسترخوان
یه را که من اون جماعت کو برما دیکھا که اون پاکیزه غذاهاں که ہوتے ہیں اون سے چھوڑ کر بدبودار سڑی ہوئی غذاهاں کو کھا رہے ہیں
بگه از جبرئیل سوال کنم جبرئیل چه خبره چرا این طرف نمیره چرا اومده اینجا
پیغمبر اکرم نے جبرئیل سے پوچھا جبرئیل یہ میرے لیے حیرت آور ہے کہ یہ لوگ طیب و طاہر غذا کو چھوڑ کر بدبودار سڑی ہوئی غذاؤں کو کھا رہے ہیں
چرا اینا دارن این کجایی هستن کی هستن
یہ کون هستن
چرا امتن اینا
یہ کون لوگ ہیں کس کی امت ہیں
فرمود جماعتی از امت تو هست
جبرائیل نے کہا یہ تمہاری امت کا ایک گروہ ہے
کہ قضای حلال رو رہا کردن
کہ انہوں نے حلال غذا کو چھوڑ دیا
و دنبال غذای حرام ملا
اور حرام غذا کے پیچھے ہیں
چه خبر ہے رسول خدا فرمود از اینها عبور کرد
رسول اکرم نے فرمایا کہ ان سے میں گزر گیا
به جماعتی رسیدیم که این جماعت لبهای بسیار کرخت دیدن مثل لبهای شطور
ایک اور جماعت کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ بہت بڑے بڑے ہونٹ ہیں جیسے اونٹ کے ہونٹ بڑے ہوتے ہیں اسی طرح سے بڑے بڑے ہونٹ ہیں
و با این لبهای کرخت و درازی که داشتن از گوشت خودشون میکندند و تو دهان میداشتن
میں نے ان کو دیکھا کہ وہ اپنے گوشت انہیں گھونٹوں کے ذریعے سے نوچ لیتے ہیں اور کھا رہے ہیں
گوشت چپرے نمت از امت ایب جویانی از امت تو هست
فرمایا کہ جی یہ بھی تمہاری امت ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا کام یہ ہے کہ دوسروں میں کیڑے نکالیں
با زبانشان
دوسروں کے عیوب کو بیان کریں
عیوب ظاہر و باطن مردم رو برملا میکردن
اور دوسروں کے عیوب کو جمع کر کے دوسروں کے سامنے بیان کرتے ہیں
دیدم از اینها عبور کردیم زود بگذاریم به جماعتی رسیدن که سرهای اینها رو با سنگ سر و صورتشون رو میکوبیدن نه میکردن دیگر
که میں یہاں سے گزرا ایک اور گروہ کے پاس سے وہ دوسرا گروہ وہ تھا کہ ان کے سر پر اور ان کی شکلوں پر کوئی پتھروں سے مار رہے تھے
جبرائیل سے انہیں کسا اس کے نماز عشاء رو ترک
کیا تو یہ کون ہے کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نماز عشاء کو ترک کرتے ہیں
گروہ دیگر رو رسیدیم بهشون
ایک اور گروہ کے پاس
آتش میخوردند از جای دیگرشون آتش زبانه میکشید
ایک اور گروه کو دیکھا کہ وہ آگ کھا رہے تھے اور اس کے شعلے کسی اور جگہ سے نکل رہے تھے
یہ چکوزم جب اینا کیا هستن
پھر ان کے بارے میں پوچھا یہ کون ہیں
اینا کسان ہیں کہ اموال یتیمان را به ظلم میخوردن
یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یتیموں کے مال کو ظلمن کھا رہے تھے
به گروهی رسیدیم که شکمهای بزرگ داشتن در قرآن هم هست من نمیخوام متعرض این چیز بشن
که یه چیزه این که اشاره قرآن می بیهیم لیکن اون کو هم ابھی چون که تایم نہیں ہے لہذا جلدی زندرا دو رہے ہیں کہ ایک اور گروہ کو دیکھا کہ ان کے بہت بڑے بڑے پیٹ تھے
کہ نمیتونه از زمین بلند بشه
اتنی بڑی توندے ہیں کہ وہ زمین سے اٹھ نہیں سکتے ہیں
گفتم اینا کیا هم؟
رباخاران هم یہ رباخار لوگ ہیں
به زنانی رسیدیم که آویزان کرده بودن از سینه هایشان اونها رو
که من کچھ ایسی عورتوں کو دیکھا کہ ان کو ان کے سینے کے ذریعے سے ان کو آویزان کیا گیا تھا
گفتم اینا کیا؟ گفت اینا کسانی هستن که شوهرشان مرده اموالی برای یتیما داشته رفتن شوهر کردن بچه های دیگری حق اون بچه ها رو ندادن و اون اول رو خرج بچه های این زن
یہ وہ عورتیں ہیں کہ جنہوں نے پہلے شادیاں کی ان کے بچے پیدا ہوئے اور شوہر ان کا مر گیا اور ان کے شوہر کے مال کو اس نے دوسری شادی کر کے اس دوسری شادی سے پیدا ہونے والے بچوں پر خرچ کیا
انہیں یہ واقعیتی کہ ہست
تو یہ جو کچھ انہوں نے کیا دنیا میں اس کی واقعیت تھی جو پیغمبر نے وہاں پر دیکھی.
چشم پیغمبری میخواد میبینه ما. آره لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاعك فبصرك اليوم حديد. اون عالم همه اینا دیده میشه.
تو اگر چشم واقع بین ہو پیغمبر کی طرح علی کی طرح تو انہیں اس دنیا میں بھی یہ واقعیتیں نظر آتی ہیں، لیکن اگر چشم واقع بین نہ ہو تو قیامت کے دن ہمارے آنکھوں کے اوپر سے پردے ہٹا دیے جائیں گے اور پھر ہماری بینائی تیز ہوگی اور واقعیات کو ہم دیکھیں گے، تو واقع ہمارے لیے تک متجلی ہوگا.
خوب نا تجلی باطن انشاءاللہ خواهیم رسید به مباحث دیگه، وقت نیست وگرنه من مثلا تمام کنم ظاهرا
ٹائم پھر پلک جھپکنے کی حد تک ختم ہو گیا. ڈیڑھ گھنٹہ ایسا لگا کہ جیسے 10-15 منٹ.
خدا انشاءاللہ وقت ہمم رو بخیر کنم. انشاءاللہ باطن ما در قیامت ایک باطن انسانی باشه. درخت دارای حیات متکامل در کیب شعوری خاص،
لیکن بتا دیا گیا کہ عالم آخرت میں درخت حیات رکھتی ہے، لیکن حیات نباتی سے بالاتر ایک شعوری حیات، ایک ادراکی حیات،
شعوری که احاطه دارد،
ایسا شعور جو احاطه رکھتا ہے.
لذا درخت طوبی درختی است که در خانه رسول الله قرض شده.
لہذا بتایا گیا کہ درخت طوبی جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے، کہ اس کا مغرس اور محل قرض بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے.
چنانچہ کہ بر قلب بہشتی خطور می کند، او به طرفت العین می فهمد و به طرفت العین عمل می کند و حاجت برآورده می کند.
اور بہشتی لوگ ان کے دل میں جس پھل کو کھانے کا خطور پیدا ہو جائے، یہ درخت ایک آن میں ان کے خطور کو پڑھ لیتا ہے، اور جو ان کی خواہش ہے حسب خواہش اور حسب منشا وہ پھل انہیں پیش کر دیتا ہے.
یک درخت ان چکے تو بخواہی و بقلبت خطور کنے فوراً میگیرے و فوراً ان چکے تو خواستی بهت میده.
دیکھیں درخت طوبی ایک تو آپ کے خطور کو پڑھ سکتا ہے، دوسرا یہ کہ حسب خطور وہ آپ کی ضرورت کی شے کو پیش کر سکتا ہے.
در این عالم آتش زد ده حیات ہے، ولی در اون عالم آتش ممد ده حیات که ان شجرت الزقوم اصلها فی غهر الجحیم.
بتا دیا گیا کہ اس عالم میں آگ زندگی کو ختم کر دیتی ہے، لیکن وہاں پر آگ ممد حیات ہے، حیات بخش ہے. درخت زقوم وہ بھی ایک درخت ہے، جہنم کا درخت ہے، اور اس کی جڑیں قعر جحیم میں ہیں.
کره زمین طبق قول مشهور جماد است، اما در قیامت دارای حیات متکامل است که یوم عیدن تحدث اخبارها بان ربک او قالها،
که کره زمین اس عالم میں نظریه مشهور کے مطابق جامد ہے، اس میں حیات ہے ہی نہیں، اور آخرت میں یہی کره زمین بہت ساری ایسی خبریں جو اپنے پاس اس نے ذخیرہ کر رکھی تھیں ان تمام خبروں کو واپس کر دے گی.
بلکه نه خودش تنها حیات داره، ذره ذره زمین هم زیر شعوره.
نه صرف یه که کره زمین من حیث و کره حیات رکھتی ہے، بلکہ اس کره زمین کے ایک ایک ذرے میں حیات پائی جاتی ہے.
و فرق اساسی این که در این عالم باطن ها برملا نمی شود،
اور عالم مادہ اور عالم آخرت کے نظام تکوینی میں جو فرق ہے، ان میں سے ایک اساسی فرق یہ ہے کہ اس عالم میں جس کا باطن جیسا بھی ہو وہ کسی دوسرے کے اوپر آشکار نہیں ہوتا ہے.
آقای ریگن چشم ابرو و گوش دارد، امام هم همینطور، معلوم نیست درون چه خبر است.
اس زمانے کا امریکی صدر ریگن، وہ بھی ان کی بھی اس کی بھی آنکھیں تھیں، اس کے بھی ہاتھ تھے، اس کے بھی اعضاء بدن تھے. حضرت امام خمینی کے بھی اعضاء بدن تھے، آنکھیں، ناک، ہاتھ، منہ، یہ سب چیزیں ظاہر دونوں کا وہی انسانی اعضاء و جوارح دونوں کے میں پائے جاتے ہیں.
پیغمبر اکرم ہم انچنین ابی جہلم انچنین.
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو جہل کو بھی اگر آپ دیکھیں گے تو اعضاء بدن رکھنے کے اعتبار سے دونوں ایک طرح کے ہیں، ظاہر دونوں کا ایک ہے.
دو پا و دو دست و دو چشم و دو گوش و یک لب و یک
تاں، دو پاؤں، دو ہاتھ، دو کان، دو آنکھیں، دو لب، ایک زبان، اسی طرح سے.
اما در آخرت این چیزا میرے کنا باطن ها ظهور میکنه.
بتا دیا گیا کہ آخرت میں جو صورت ہوگی وہ صورت یہ نہیں ہوگی، جو اس کا باطن ہے وہ صورت بن جائے گی.
اینو بس بلیزا در آخرت ہر کسی به شکل انسان محشور نمیشه.
اس لیے آخرت میں ہر کوئی جو یہاں انسان ہے وہ آخرت میں انسان ہی بن کے آئے، نہ ایسا نہیں ہے.
یادتون باشه، خیال نکنید همه انسان محشور میشن.
اس طرح خیال نکره که سب انسان محشور ہوں گے.
این رو امروز خواهیم گفت انشاءالله در یک وقت. این یک تجلی باطن، ظهور و بروز باطن.
عالم آخرت عالم تجلی باطن ہے، جو باطن ہے وہی متجلی ہوگی، وہی اس کی صورت بنے گی.
دو، اون چی که کرده ایم تجسم پیدا می کنه.
دوسری چیز که دنیا میں ہم جو کچھ اچھے برے جو بھی اعمال بجا لاتے ہیں، جو بھی ہماری کارکردگی ہوتی ہے، وہ کارکردگی اور وہ اعمال عالم آخرت میں مجسم ہو کر سامنے آئیں گے.
این رو توضیح میدیم. دو تا مبحث رو باید از هم جدا کنیم. یکی تجسم اعمال، یکی ظهور و بروز باطنه. این دو بحث رو معمولا ندیدم کسی جدا کرده باشه، ولی وقتی انسان نگاه میکنه به ادله میبینه باید جدا بشون، ولو اینکه به هم مرتبطند.
دو عناوین آپ میں سے جو اہل مطالعہ ہیں ان کے مطالعے میں آئے ہوں گے، تجلی باطن کا عنوان اور تجسم اعمال کا عنوان. آپ فرماتے ہیں کہ یہ دو عناوین الگ الگ ہیں، اگرچہ یہ ایک دوسرے سے مربوط ہیں، اور اس کو الگ کرنا پڑے گا چونکہ ادلہ کے ساتھ.
چون ما میخواییم یہ قضی مباحثی کے داریم دیگه، حالا تونیو اینطوری نباشه، مثقالی باشه، دقیق باشه،
که هم چاہتے ہیں کہ مسائل کی ریزکاریوں تک بھی پہنچ جائیں، باریکیوں تک بھی پہنچ جائیں. آپ نے کہا کہ مثلا ٹنوں کے حساب سے مسائل کو نہ تولیں، لکڑی ٹنوں میں تولی جاتی ہے، سونا مثال میں اس میں بولا جا رہا ہے تو ہماری باتیں لکڑی نہ ہوں سونا بن جائے
ریزوین باید نہ خروار بین نہ کن بین
تو باریکیوں میں جانا ہے
علم ہم دیدن ریزها نہ اطلاعات کلی داشتن
علم اور اطلاع ان دونوں میں فرق معلوم ہے اطلاع کلیات سے آگاہی کا نام ہے علم باریکیوں تک پہنچنے کا نام ہے لہذا ہمیں اگر علم حاصل کرنا ہے تو باریکیوں تک پہنچنا پڑے گا
امروز مبحث خیلی روایی و آیه ایست انشاءاللہ
آج کی بحث روایی بحث ہے اور آیائی بحث ہے یعنی مطلب یہ ہوا کہ بہت ساری روایات بھی ہوں گی اور بہت ساری آیات بھی
به موجب بعضی از روایات انسان که جان می دهد اعمال او تمثل پیدا
بعض روایات کے مطابق جیسے ہی انسان اس دنیا سے آنکھوں کو بند کر لیتا ہے اور یہاں سے منتقل ہوتا ہے عالم برزخ کی طرف تو اس کے وہ اعمال جو اس نے دنیا میں انجام دیے تھے وہ اعمال مجسم ہو جاتا ہے
از لحظه بعد از من تو تنها نیستی
یہ جو عمومی تصور ہے کہ مرنے کے بعد انسان تنہا ہوتا ہے یہ زیادہ صحیح نہیں ہے انسان تنہا نہیں ہوتا انسان اپنے اعمال کے ساتھ ہوتا ہے
توی و 60 سال عمل
آپ ہیں اور اگر آپ بلوغ کے بعد 60 سال زندہ رہے ہیں تو وہ آپ کے 60 سالہ اعمال ہیں آپ کے ساتھ
توی و 80 سال عمل
آپ ہیں اور آپ کے 80 سالہ اعمال ہیں
و این عمل با صاحبش خواهد مان تا قیامت
یہ اعمال عالم برزخ میں صاحب عمل کے ساتھ یعنی اپنے صاحب کے ساتھ قیامت تک ساتھ ہیں
پس ما از لحظه بعد از مرگ مصاحب و معانسی داریم
پس مرنے کے بعد انسان اکیلا نہیں ہے اس کے اعمال ہیں ساتھ
پاکان نیکان خوبان عمل رو که میبینن من تنها نیستن مسرور خوشحال یا لیت رب قومی یعلمون به ما غفر علی رب بیان ببینن چه خبره و یستبشرون بالذین لم یرحموا بهم الله خوف علیهم ولا هم یحزنون بیار ببینن چه خبره
پاک لوگ نیک لوگ خوبی رکھنے والے لوگ تنہا نہیں ہیں ان کا حال قرآن نے نقل کیا ہے یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی کاش کہ میری قوم کو پتا چل جاتا کہ کس طرح سے خدا نے میری خطاؤں سے چشم پوشی کی ہے اور مجھے یہ مقام عطا کیا ہے
نافاکان بدندیشان منحرفان متجاوزان ظالمان بدسیرتان اونها هم با عملشون هستن حالا چگونه بمانه
بدگردان لوگ زشت صفت لوگ اور جو برے لوگ ہیں برے خیالات رکھنے والے برے تفکرات رکھنے والے برے اعمال رکھنے والے لوگ وہ بھی اپنے اعمال کے ساتھ ہیں ان کے اعمال کے ساتھ وہ عالم برزخ میں کس طرح سے ہیں وہ خود ایک وادی ہے فی الحال رہنے دیں اس
اما چنین عالم همه پرده ها برداشته نمی شود در عالم برزخ و همه کمال ها در یک جا جمع نمی شود
خوب غور کریں یہاں تین عوالم کی بات ہو رہی ہے عالم مادہ عالم برزخ عالم آخرت عالم مادہ سے تو یہ انسان چلا گیا اپنے اعمال کے ساتھ عالم برزخ میں. ہاں کہہ رہے کہ عالم برزخ میں بھی تمام باطن یا اس کے اعمال کے مثلا تجسم پوری طرح سے سامنے نہیں آتا ہے.
عالم آخرت عالم تکامل مطلق ہے، حیات مطلق ہے.
عالم آخرت عالم برزخ کی نسبت بھی عالم تکامل ہے، وہاں پر جو زندگی ہے وہ حیات مطلق ہے.
ہر چیز در اون عالم به رشد و حیات نهایی خودش میرسد.
ہر چیز کے لیے جو کمال انتہائی کمال ہے وہ عالم آخرت میں جا کر اس چیز کو حاصل ہو جائے گی، کمال نہائی.
اعمال من و تو هم از این قاعده مستثنا نیست، چه خیلی چه شرش.
ہمارے اور آپ کے اعمال بھی اس قاعده سے مستثنا نہیں ہیں، اسی قاعده میں یہ اعمال بھی ہیں، چاہے اچھے اعمال ہوں چاہے برے اعمال ہوں، وہ عالم برزخ سے جب عالم آخرت میں جائیں گے تو وہاں جا کر تکامل پائیں گے.
ان وقت فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، یعنی متکاملش رو میبینه، متعالیش رو میبینه.
جو آیت ہے کہ من یعمل مثقال ذره خیرا یره، کہ جو ذرہ برابر اچھائی بجا لائی ہے تو اس اچھائی کو دیکھے گا، خود اچھائی کو جو تکامل شدہ ہوگی.
نہ خود عمل متکامل می شود، نیت ها هم بروز و ظهور دارن، یادتون باشه نیت ها هم.
یہ بھی ذہن میں رکھیے، عمل تو ممثل ہوگا ہی، مجسم ہوگا ہی، وہ نیت کی جس نیت کے ساتھ عمل کو بجا لایا گیا ہے وہ نیت بھی سامنے آئے گی.
الان میخواییم وارد روایات میشه، روایاتی که دال بر تجسم اعمال.
اب ان روایات میں داخل ہوتے ہیں وہ روایات کے جو تجسم اعمال پر دلالت کرتی ہیں.
ان نکته رو بگم، از روایات استفاده می شود که مجموع اعمال ما یک جا در یک چیز تجلی می کنه
در عالم آخر.
بعد مگر در چند تا چیز که خواهیم بود که اونا مستقل نه.
روایات سے استفاده ہوتا ہے کہ انسان کے اعمال کا مجموعہ ایک صورت میں متجلی ہوتا ہے، مگر چند چیزیں ان میں استثناء ہیں وہ روایات میں ذکر ہوں گی بعد میں.
خب حالا خوب گوش کنید، وہاں عمل دارید میگه نا، ما که بی عمل نیستیم، یا خیر یا شر، درسته یا نه؟ ها؟ یا مخلوط اینطور هست یا نه؟
ہم میں سے کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کا کوئی عمل نہ ہو، کچھ نہ کچھ تو ہے،
حضرت
یا اچھا عمل یا برا عمل یا مخلوط، کچھ اچھے کچھ برے.
حضرت صادق سلام علیہ در ضمن یک حدیث مفصلی که من مقداری از اون رو براتون خواهم گفت، این داستان تجسم عمل و معیت او با من و تو را شرح میده.
ہمارے چھٹے امام نے ایک مفصل روایت میں، کہ میں پوری روایت نقل نہیں کروں گا، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں پوری روایت نقل نہیں کروں گا، تجسم عمل کا جو واقعہ ہے اس کی تشریح فرمائی ہے.
شخص با ایمان وقتی که میمیرد در لحظه تنهاست، نه؟ زن، بچه، مال، همه رو گذاشته، منصب، همه رو گذاشته، رفته.
انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو جن چیزوں کے ساتھ اس دنیا میں مانوس تھا، اس کے بچے، اس کی بیوی، اس کا گھر، اس کے
وارد قبر که میشود وضعیت دگرگون میشه. قبرم گفتیم معنای قبر چی بود؟ عالم برزخ،
که جن چیزوں کے ساتھ یہ مانوس تھا وہ چیزیں تو اس سے چھوٹ گئی. اب جب یہ قبر میں داخل ہوا, قبر سے مقصود عالم برزخ ہے, عالم برزخ میں منتقل ہوا,
از همه چیز بریده,
جن سے وہ مانوس تھا وہ چیزیں تو ساتھ نہیں ہیں, تنہا ہیں.
پنجره ای از عالم برزخ به برزخ اعمالش باز
میشه. که عالم برزخ میں ایک پنجرہ اس کے سامنے کھلے گا جو اس کے برزخ اعمال تک یہ پہنچے گا.
اون وقت چی میبینه؟ رجلون یخرج من ذلک رجلون لم تر عینا قد تو احسن من شیء احسن من, چیزی رو میبینه کتاب حال به چنین زیبایی ندیده.
پنجره کھلے گا اور اسے ایک خوبصورت چیز نظر آئے گی, ایسی خوبصورت چیز.
رجلی رو میبینه,
رجل هست یه شکل که ایک خوبصورت انسان کو دیکھے گا, مرد کو دیکھے گا,
یا رفیق,
یا ایک خوبصورت دوست کو دیکھے گا که ابھی تک ایسے خوبصورت دوست سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی تھی.
پیری ندارد, پرتوتی ندارد, شاداب شاداب, سرحال سرحال,
شاداب, پرنشاد, تر و تازه.
ازش سوال میکنه یا عبدالله ما رأیت شیئا قد تو احسن من, تا به حال انسانی به این زیبایی ندیدم.
پوچھے گا که میں دنیا میں انسانوں سے مل چکا ہوں, تمہاری طرح کا کوئی خوبصورت انسان مجھے پہلے کبھی نظر نہیں آیا.
فیقول انا رأيك الحسن الذي كنت عليه, تو ان ارابن ان اراده تو هستم که با اون اراده, یادتون خیلی مهمه ها, ارادتون اگر شیطانی باشه اونجا معلوم میشه زیبا نمیشه ها, کار اگر ریایی باشه اونجا زیبا نمیشه ها, یادتون باشه.
فرمایا که من تمہارا وہ ارادہ ہوں کہ جس ارادے کے بنا پر تم اچھے کاموں کو بجا لاتے تھے, وہ ارادہ, ارادہ اگر حسن ہو, ارادہ یعنی خدا کے لئے کام کرنے والا, یہ والا ارادہ ہو تو اس حسن کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے.
الان میخوای اسمشو بذاری رائی کمان که در روایت آمده, وای اسمشو بذاری اراده عیب نداره, اسمشو بذار نیت عیب نداره, دعوا سر این چیزا نداره.
اب آپ اس کو ارادہ کہیں, رائے کہیں, نیت کہیں, یعنی وہ چیز کی جو آپ کو کسی عمل کے اوپر وعدہ کر دیتی ہے آپ کو.
انا رائیک الحسن الذي كنت عليه وعملك الصالح الذي كنت تعملو, یادتون باشه ما در اعمالمون دو چیز نیاز داریم که عمل خوب بشه, یکی وجه الفعل یکی ذات الفعل.
کسی عمل کو عمل صالح ہونے کے لیے دو چیزیں چاہیے, ایک خود عمل میں خوبی ہو, ایک وجہ عمل میں خوبی ہو. کیوں آپ نے کس نیت کے بنا پر اس عمل کو بجا لایا ہے, نیت بھی خوب ہو اور عمل بھی خوب ہو تب وہ ہو جاتا ہے عمل صالح. تو یہ وہی عمل صالح ہے جو مجسم ہو کر قبر میں اس کے سامنے آیا.
اما شخص کافر که میمیره وارد برزخ میشه, او با یه چیز دیگر مواجه میشه, همون پنجره باز میشه اما چیز دیگری میبینه.
کافر انسان اگر دنیا سے چلا جائے تو اس کے سامنے بھی یک دریچہ کھل جاتا ہے, وہ بھی برزخ میں وارد ہوتا ہے, برزخ اعمال تک پہنچتا ہے, لیکن اس کے سامنے کچھ اور بھی منظر ہے.
ثم انه یخرج من رجل اقبح من رؤیته, زشت‌ترین مردی که در عالم انسان ببینه,
بد قیافہ، بد شکل، بد صورت ایک مرد اسے نظر آئے گا کہ جس اس طرح کی بدصورتی کو اس نے دنیا میں کبھی نہیں دیکھی تھی.
سوال بھی کون ہے احمد کنارش بچے؟
اب یہ ذہن میں رکھیے، اب عالم برزخ میں وہ چاہے خوبصورت ہو، خوبصورت بندہ ہو یا یہ بدصورت، یہ ساتھ رہے گا ہمیشہ. یہ مرنے والا پوچھے گا تو کون ہے؟
مارا ایچو شیئن اقبہ من چھ موجود زیش بیادی من بین زیشتی تو
کہ کتنے بدصورت ہو، تمہاری جیسی بدصورتی اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی.
یا آقائی یا آقائی گو من هیچ وقت با خانومم دوام نمیشه، هم اون احترام میکنه هم من احترام میکنه. بهش گفتم چطور که تو رو احترام میکنی؟ گفت به جای مادرمه.
که ایک جاننے والے کسی کے واقعے کو نقل کرتے ہیں، میں نجف آباد کے طالب علم، کہ میری اور میری بیوی کے درمیان کبھی جھگڑا نہیں ہوا، تو نہ وہ مجھ سے لڑتی ہیں نہ میں ان سے لڑتا ہوں، ہمیشہ ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں. تو پوچھا گیا کہ یہ کیسے ممکن ہے، کبھی کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا؟ بالکل بھی نہیں. کہا کیسے؟ کہا اس لیے کہ وہ اس عمر میں ہیں کہ میری ماں کی طرح لگ رہی ہے.
خودشم دستشم چیز بود، خیلی کریب المنظر بود، گفت اون منو احترام میکنه چون من خیلی از اون زیباتر و سالمترم.
رب وہ میرا احترام کرتے ہیں اس لیے کہ میں بہت خوبصورت ہوں، اس سے میرا احترام سالم دل ہوں. اس کا ہاتھ بھی ٹیڑا تھا.
حالا این آقا او رو میگی میبینه میگه ما رأیت شیئاً اقبح من،
تو عالم برزخ میں یہ مرنے والا اس سے کہے گا کہ تم سے برا تو میں نے کسی کو نہیں دیکھا.
فَيَقُولْ أَنَا عَمَلُكَ السَّيِّئُ الَّذِي كُنْتَ تَعْمَلُ وَرَأْيُكَ الْخَبِيثُ،
میں تمہارا وہ برا عمل ہوں اور اس برے عمل کو جس خبیث نیت کے ساتھ بجا لایا ہے وہ نیت ہوں.
این هم بیادتون باشه که برادران من، عزیزان من، اعمال ارزششون به نیت.
برادران اچھی طرح سے اس چیز پر آپ کی توجہ رہے کہ اعمال کو ماپنے کا آلہ اگر کوئی ہے تو وہ نیت ہے، اگر اس عمل میں کوئی قیمت پیدا ہوتی ہے تو وہ قیمت نیت کی وجہ سے ہے.
یادتان باشد همیشه نیتتون از عملتون ارزشمندتره یا بدتر.
یہ یاد رکھیں اگر آپ اچھے ہیں اور آپ کا عمل اچھا ہے تو آپ کی نیت عمل سے بہتر ہے، اور اگر آپ برے ہیں اور آپ کا عمل برا ہے تو آپ کی نیت عمل سے بری ہے.
چون بدان عمل تو مخلوق و مصنوع نیتت،
اس لیے کہ جو بھی عمل انسان بجا لائے اچھا یا برا وہ عمل مخلوق ہے اسی نیت کا، کیونکہ اس عمل کی طرف کسی انسان کو نیت نہیں وادار کیا ہے، نیت نہیں ہانکا ہے.
نبی اکرم فرمود نیت المومن خیر من عمل،
اسی لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
مومن رو نورانی میکنه اون نیت
هست. پیغمبر نے فرمایا کہ عمل المومن خیر، نیت المومن خیر من عملی، اس لیے کہ مومن کے عمل کو نور بخشنے والی چیز اس کی نیت ہے.
نیت الکافر شر من عملی، چرا؟ چون این آقا این نیت رو گرفت عمل رو انجام نمیداد.
اسی طرح اس کا الٹ بھی ہے کہ کافر کی نیت اس کے عمل سے بدتر ہے، اس لیے کہ اگر یہ نیت نہ ہوتی تو اس کا عمل وجود میں نہ آتا.
ولذا اعمال ما با این نیت توأم میشن، چرا؟ چون زائده اوست. ولیده رو.
پس عالم برزخ میں نیت اور عمل دونوں مل کے ایک مخلوق وجود میں آتی ہے، اس لیے کہ نیت کی وجہ سے عمل وجود میں آیا ہے.
پس ہر کس وارد برزخ میشه این وضعیت رو داره، چه خوب چه بد، چه پاک چه ناپاک.
پس جو بھی عالم برزخ میں جائے، اچھا انسان، برا انسان، پاک انسان، ناپاک انسان، اس کے ساتھ یہ ہونا ہے. یعنی اگر اس کے اعمال اچھے ہیں، نیت اچھی ہے، تو ایک اچھا انسان اس کے ساتھ ایک رفیق بنے گا، دوست رہے گا ہمیشہ. اور اگر برا ہے تو ایک بدشکل اور بدصورت اور بدقیافہ دوست اسے مل جائے گا.
عمل از انسان جدا نمیشه، یادتون باشه. با اون هم حالا این عمل و من میخوام پا به عرصه محکر بگذارم.
اچھا یہ عمل مرنے والے انسان کے ساتھ عالم برزخ میں ہے ہمیشہ ساتھ ساتھ، اور جب یہ عالم برزخ سے نکل کے عالم محشر میں اور عالم آخرت میں داخل ہوگا تو وہاں پر بھی اس کا یہ عمل اس کے ساتھ ہے.
خب حالا این عمله بمونه تو عالم برزخ دیگه، خیلی همین تو تنهایی بیم چه ایب داره؟ نه،
ہو سکتا ہے کسی کا جی یہ چاہے کہ یہ بدقیافہ رفیق عالم برزخ میں رہ جائے، میں خود ہی جاؤں آخرت میں. ایسا نہیں ہو سکتا ہے.
پیغمبر فرمود فَإِذَا أُخْرِجُوا مِنْ قُبُورِهِمْ خَرَجَ مَا كُلِّ إِنسَانٍ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ عَمَلُهُ عَمَلَهُ فِي دَارِ الدُّنْيَا.
اب یہ پیغمبر اکرم سے حدیث نقل فرمائی کہ جب قیامت کا دن آئے گا اور انسان کو خارج کیا جائے گا آخرت کے لیے، تو اس کا وہ عمل بھی ساتھ ہوگا جو اس نے دنیا میں بجا لایا تھا.
لأن عمل كل انسان يصحبه في قبره، ازش جدا نمیشه، تو قبر هم باهاش بوده.
بہت خوبصورت فرمایا کہ آخر یہ عمل اچانک آخرت میں اس کے سامنے ظاہر نہیں ہوگا، بلکہ یہ وہی عمل ہے جو قبر میں بھی اس کے ساتھ تھا، یا خوبصورت شکل میں یا بدصورت شکل میں.
پس 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال با من خلاصه میشه و با من هست.
پس یه 50 سال یا 60 سال یا 70-80 سال جو ہم نے کیا ہے، اس عمل کا مجموعہ کریم خالص ہو کے قیامت کے دن یعنی عالم برزخ میں ایک ساتھی بن جاتا ہے، اور یہ رہتا ہے ساتھ یہاں تک کہ قیامت میں بھی وہ ساتھ ہوگا.
منتها اینا به شکل مجموعی نشان داده میشه، مثل معدل آخر سال شبیه مونه.
یہ ایسا ہے کہ مجموعی صورت میں عمل ساتھ ہوتا ہے، مجموعی صورت میں. جیسے کسی طالب علم نے امتحان دیا تو اس کے پیپر کسی میں زیادہ نمبر ہے، کسی میں کم نمبر ہے، اس کا جو معدل نکالا جاتا ہے تو وہ یعنی پرسنٹیج نکالا جاتا ہے تو پرسنٹیج کو معیار قرار دیا جاتا ہے. اسی طرح یہاں پر بھی اعمال سب جمع ہو کے ایک انسان کی شکل میں اس کے سامنے آتا ہے. یاد تو باشی
60 سال خلاصه میشه، 70 سال خلاصه میشه، یا میشه ہو یا میشه ہو.
50 سال 60 سالوں میں اس کا یہ اعمال جب عالم برزخ میں اس کے ساتھ ہوگا تو یا بدتر یا خوبصورت.
حالا اینایی که قاطی دارن اینا چیکار دارن؟ این مسئله مهمه.
ایک تو کافر ہے، اس کا ساتھی تو بدصورت ہو گئے. ایک مومن صالح ہے، اس کا بھی پتہ چل گیا کہ اس کا رفیق، اس کا ہم سفر وہ خوبصورت ہے. وہ جو مخلوط ہے، لیکس میکس ہے، اس کا کیا بنے گا؟
یہ کہ ہمیں نمائلات اس سال ہے یکی همه نمراتش زیر 10، 5 صفره، اون چی کار کنه؟ نم که من یکی نه، یکی نمره آورده 40، یکی آورده 50، یکی آورده 70، یکی آورده 80، یه معدل میگیرن، این معدل رو میدارن تو کار
امتحان دینه که بعد بچہ ایسا ہے کہ اس کا تمام مضامین میں فل نمبر ہے، معلوم ہے اس کا نتیجہ وہی ہے اور فل ہی آئے گا، اس کے اگر پرسنٹیج بھی نکالو تو فل ہوگا. ایک وہ ہے کہ جس کی کوئی کتاب پاس نہیں ہے، سب فیل ہیں، تو معلوم ہے نتیجہ بھی فیل سب میں. لیکن ایک بچہ ایسا ہے کہ اس کے ایک کتاب میں اچھے نمبر ہے، ایک میں برے نمبر ہیں، زگ زیگ چلا ہے، اس کا کیا بنے گا؟ پرسنٹیج نکالا جائے گا، جتنا پرسنٹ بنے گا اتنا اس کا کارنامہ شمار ہوگا.
سورس اول اینطور بوده، سورس دوم اینطور بوده، سورس سوم اینطور بوده، نمیدونم همینطور آخرش.
که مثلا اگر سال میں تین امتحانات ہوتے ہوں، سیمسٹر سسٹم ہو، تو پہلے سیمسٹر میں اتنے نمبر لیے، دوسرے میں اتنے نمبر لیے، تیسرے میں اتنے نمبر لیے، اور آخر سال میں تینوں سیمسٹروں کو ملاؤ تو اتنا اس کا مجموعہ بن جاتا ہے.
اما بعضی از دروس دروس ویژن، دروس خاصن، اونا نمره مخصوص دارن.
اچھا، بعض کلاسیں اسپیشل کلاسیں ہیں اور ان کا نمبر الگ سے کاؤنٹ ہوتا ہے، یعنی پرسنٹیج میں نہیں، یہ الگ سے ہی کاؤنٹ ہوگا.
در برزخ و قیامت مجموعی حساب میشه، اما بعضی از اعمال هست که مستقلن حساب میشه.
عالم برزخ میں تمام اعمال، مجموعی اعمال ایک رفیق کی شکل میں سامنے آتے ہیں، لیکن بعض اعمال ایسے ہیں کہ وہ خود مستقل حیثیت رکھتے ہیں،
تمثل استقلالی دارا،
بعض اعمال مستقلن ممثل ہو جاتے ہیں.
برضا پیغمبر فرمود جنت سرزمین است، بین قراصها سبحان الله و بحمده، سبحان الله و بحمده خودش مستقل ده.
حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے فرمایا، اس روایت پر غور کریں کہ جنت ایک سرزمین ہے کہ اس سرزمین کے درخت سبحان اللہ و بحمدہی سے اگتے ہیں.
یعنی
جتنے دفعہ آپ نے سبحان اللہ و بحمدہی دنیا میں کہا، ایک درخت آپ کے اگا وہاں پر.
حقیقت و باطن این سبحان اللہ و بحمدہ ان درخت تو بہشت ہے.
اس کا مطلب یہ ہوا کہ سبحان اللہ و بحمده یہاں پر مقولہ الفاظ میں سے الفاظ ہیں، اور اس کا باطن اور اس کے ملکوت جو ہے وہ درخت ہے جنت میں جانے کے بعد.
یک روایت یادم آمد براتون بخونم مربوط به همین مفصل، که کسی که بگوید لا اله الا الله درختی، سبحان الله درختی، الحمدلله درختی، یه عربی گفت یا رسول الله ان شجرنا فی الجنت لکثیر، به ما دیگه باغداران درجه یکی هستیم در بهشت.
پیغمبر اکرم نے ایک موقع پر فرمایا کہ جس نے سبحان اللہ کہا، جس نے الحمدللہ کہا، جس نے لا الہ الا اللہ کہا، تو اس کے ہر تسبیح اور ہر حمد اور ہر تحلیل پر ایک درخت قیامت میں اس کے لیے اگایا جاتا ہے. تو ایک عرب خوش ہوا اور اپنی خوشحالی کا اظہار اس طرح سے کیا کہ اللہ کے رسول، پھر تو ہم بہت باغات کے مالک ہوں گے، اسے کہ ہمارے درخت بہت زیادہ ہوں گے.
فرمود بعد شرط اللہ ترسل اللہ کم
پتر، فرمایا کہ بالکل ایسا ہے، درخت ہوں گے بشرطی کی وہ درخت سالم ہو. کہیں آپ نے اس درخت کے بعد کوئی اور عمل اس طرح کا نہ کیا ہو کہ جس کا باطن آپ ہو اور وہ درختوں کو خاکستر کر دے.
بحث در این است، بعضی از اعمال وجود استقلالی دارن، مجموعی حساب نمیشن.
عرض کیا کہ بعض اعمال مجموعه میں نہیں آتے ہیں، ان کا وجود استقلالی ہے، وہ خود الگ سے کاؤنٹ ہوتے ہیں.
یک سبحان اللہ و بحمده،
ان میں سے ایک سبحان اللہ و بحمده ہے.
یکی ہم رحمت بر همسایه است، عجیبه،
سبحان الله،
میگیم روایتش.
اور دوسری چیز همسایوں کے ساتھ رحمت کے ساتھ پیش آنا.
خب این روایت رو نگاه کنید، این روایت از حضرت صادق آل محمد صلی الله علیه و آله قال ان المؤمن اذا خرج من قبره خرج معه مثال من قبره. مؤمن وقتی که پا به عرصه محشر میگذاره مثالی هم با او هست، همونی که گفتیم در برزخ.
امام چپه امام نے فرمایا کہ جب مومن قبر سے اٹھے گا یعنی عالم برزخ میں داخل ہوگا تو اس حال میں داخل ہوگا کہ اس کے ساتھ ایک ممثل شکل بھی اس کے ساتھ ہوگی.
امام یہ کہ کنابش
اس کے ساتھ ہے.
یا قولو لا ابشر بکرامت من اللہ والسرور، مدام بشارت بیت بدن کہ اسرور با از جانب خدا پیغام برادا بردن عملت
تو
میشه
پیغام ها، یادت باشه که وہ شکل ممثل آپ کو وہاں کہہ رہا ہوگا میں تمہیں خوشخبری دینا آیا ہوں، اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ کے لئے کرامت ہے.
فَيَقُولُ لَا بَشَّرَكَ اللَّهُ بِخَيْرِ، اللہ بشارت بخیر بدوید بگو بابا کوئی چلی مارو،
تو یہ کہے گا خدا آپ کو بھی خیر کی بشارت دے.
فلا روایت طولانیه نمیگیم فلا یزال معه پیوسته با اوست،
روایت کافی طولانی ہے، باقی روایت کو آن حذف کر دیا اور فرمایا کہ یہ صورت ممثل اس کے ساتھ ہمیشہ ہے.
کرش چیئے یؤمنو مما یخاف، هر جا که خوف و یا زمینه خوفی هست کاری میکنه اون نترسه.
عالم برزخ میں شاید ایسے مقامات بھی مختلف آتے ہوں گے کہ بعض مقامات میں
برزخ ہے
قیامت ہے، یہ قیامت میں بھی ساتھ ہوگا، میں نے برزخ کر کہا تھا قیامت میں بھی ساتھ ہوگا، اور قیامت میں ایسے مقامات کی جہاں پر اسے خوف آئے خوفناک مقامات، وہاں پر یہ ساتھی اس کو خوف سے بچائے گا، اس کا کام یہ ہے.
وَيُبَشِّرُهُ بِمَا يُحِبْ،
اور یہ شخص عالم آخرت میں ظاہر ہونے والا یعنی یہ مرد دنیا سے مر کے وہاں جانے والا شخص جس چیز کو وہاں چاہے گا اسی کی بشارت یہ فرد ممثل اسے دے گا.
حَتَّى يَقِفَ مَعَهُ بَيْنَ يَدَيَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، جدا نمیشه ازش، محامی
یہ ساتھ رہے گا، جیسے کورٹ میں وکیل ساتھ ہوتا ہے، بالکل ساتھ رہے گا یہاں تک کہ خداوند عز و جل کے سامنے جب اس عبد کو لے جایا جائے گا تو یہ بھی ساتھ ہوگا.
بعد میگه برو به طرف بهشت و هم بریم، میان به دست هم دیگر میگرم درم میرم،
اور اس کے بعد جب یہ بهشت کی طرف جانے کی بشارت اسے ملے گی تو اس کا ہاتھ تھام کے دونوں ساتھ بهشت میں داخل ہوں،
راہنما بله
بهشت کی طرف راهنمایی کرنے والا،
اونجایی که درد سر داشتی دست تو گرفتم بشارتت به دادم در بین ید یلاف کنارت بودم
پس اس ساتھی کا کام کیا ہوا؟ جہاں خوفناک منازل آ جائیں وہاں پر اس کو اطمینان دلائے اور خوف سے بچائے، اور یہاں تک کہ خدا کے حضور میں بھی ساتھ رہے اور جنت کی طرف جانے میں رہنما کا کام کرے.
یہاں میں ایک سوال از خدا رہا ہوں، کچھ ہی
یہ انسان اس شکل ممثل سے پوچھے گا مجھے یہ بتا دے کہ آپ ہیں کون جو یہاں تک میرے ساتھ ہیں.
تو بشرنی من حیث خرجت من قبر، از خبران کہ آمدہ من اومدی بشارت دیتا بالکرامہ،
تم نے میرے ساتھ بہت اچھائیاں کی، جب میں مر کے عالم برزخ میں داخل ہوا تھا تو اسی وقت مجھے کرامت کی بشارت دی تھی.
و آنستنی،
اور
فی طریق،
اس پورے راستے میں میرے لیے مایه انس رہے.
و خبرتنی عن ربی،
اور میرے رب کی طرف سے خبریں مجھے دیتے رہے.
حالا ببینم آخه تو کی هستی،
اونجا که یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنی به کل امرئن من هم یوم ایدهی کن النور. اما تو دست بر نداشتی، تو تنها نگذاشتی
یہاں تک کہ عالم آخرت میں آئے، اور عالم آخرت میں تو انسان سے اس کے بچے، اس کی اہلیہ اور اس کے جاننے والے بھی نفسا نفسی کی کیفیت میں ہیں اور اسے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تم نے کبھی نہیں چھوڑا مجھے، تو کون ہے؟
تو کی ہستی فیقول انا السرور الذی کنت تدخله علی اخوانک فی الدنیا.
کیا
چه خبره؟
سبحان اللہ. کہے گا کہ میں وہ خوشی ہوں، وہ سرور ہوں کہ جسے تم نے ایجاد کیا
در دنیا.
دنیا میں کہاں ایجاد کیا؟ مومنوں کے دلوں میں. یعنی تم نے مومنوں کے دلوں میں جو خوشی پیدا کی تھی، وہ خوشی میں ہوں. ایک اور روایت میں ہے کہ جس نے ایک مومن کو خوشحال کیا، مومن کو ہی نہیں، اس نے خدا کو خوشحال کیا.
حالا انصاف پہ تھی پہ چکار کنی؟
اگر انصاف سے سوچیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
انا السرور الذی کنت تدخله علی اخوانک فی الدنیا.
میں وہ خوشحالی ہوں کہ جو تم نے مومنوں کے دلوں میں ڈال دی ہے.
خلقت من لأبشرک، این حسن خلق تو، این ایجاد سرور تو باعث شد من مثال
پیدا بشم.
پیدا
یہ تمہارا حسن خلق، یہ تمہارا سرور ایجاد کرنا وہ چیز ہے کہ جس سے میں پیدا ہوا ہوں.
اون سب وحشت ہے،
اور میں تمہاری وحشت میں تمہارے لیے مونی
اون سب باشم. بلکہ دیگران رو مسرور کردی، حالا من هم نوبت من. همین مسرور کردن تو که کار تو به اونجا این چنین میشه.
سبحان الله. جب دنیا میں ایک مومن وحشت میں تھا، پریشانی میں تھا، اضطراب میں تھا، اس مومن کو آپ نے وحشت سے نکالا، پریشانی سے نکالا، اضطراب سے نکالا، تو جو عمل تم نے کیا وہی عمل آج میں ہوں کہ تمہیں وحشت سے نکالوں، تمہیں پریشانی سے نکالوں.
اینا مستقلا مجموعی حساب نمیشن، یکی سبحان اللہ و بحمده، یکی سروری که اینا مجموعی حساب نمیشن.
تو روایات سے پتا چلتا ہے کہ بعض اعمال اس مجموعے میں شمار نہیں ہوتے ہیں، یہ الگ سے مستقل کاؤنٹ ہوتے ہیں. ان میں سے ایک سبحان اللہ و بحمدہ، اور دوسرا ادخال السرور فی قلوب المؤمنین.
یہ روایت اس بنام میں بعنوان قیس بن حاصم از رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم. قیس بن حاصم نامی راوی نے نبی مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
به قیس پیغمبر فرمود و انه لا بد لك يا قیس من قرير قرين يدفن معك. یادت باشه لا بد معنا نداره کسی تنها دفن میشه، نه.
پیغمبر نے قیس سے کہا، قیس کوئی مرنے والا تنہا نہیں ہوتا ہے، ہر مرنے والے کے ساتھ ایک قرین ساتھ ہوتا ہے. قرین یعنی ساتھی، ایک ساتھی ساتھ ہوتا ہے. تم مر گئے ہو، وہ زندہ ہے، وہ ساتھی. اگر وہ تمہارا ساتھی قریب ہو تو تمہیں کرامت بخشے گا وہ.
وَإِن كَانَ لَئِيمًا أَسَاءَكَ،
اگر وہ زشت خو ہے تو وہ تمہیں ذلت سے دوچار کر دے گا.
ثُمَّ لَا يُحْشَرُ إِلَّا مَعَكَ،
اور پھر وہ کہ جو تمہارا قریب ہے وہ حشر میں بھی تمہارے ساتھ ہی ہوگا.
ولا تحشر الا معه،
اور تم بھی محشر میں اکیلے نہیں ہوگے، اسی کے ساتھ ہوگے.
ولا تسأل الا من،
اور تم سے قیامت میں جو پوچھا جائے گا اسی قرین کے بارے میں پوچھا جائے گا.
ہاس ليس ابن عاصم،
قرین یعنی وہی عمل
ہمراہ کے بارے میں پوچھا جائے گا. با تو کریم باشه اکرمک، منتا مخلوق خودت است. به این کار لعیمن اصارک،
وہ ساتھی تمہارے ساتھ ہے قبر میں بھی محشر میں بھی، تم اس سے جدا نہیں ہو سکتے ہو، وہ تم سے جدا ہوگا نہیں، اور وہ ساتھی یا کریم ہوگا یا لعیم. وہ کریم ہے تو بھی اس کو تم نے پیدا کیا ہے، وہ لعیم ہے تو بھی اسے تم نے بنایا ہے.
فلا تجعله الا صالحا، مواظب باش رفیقی که بر اونجا میخوایی درست کنی تولید کنی اون رفیق صالح باشه، یعنی خودت باید صالح باشی.
فرمایا که خبردار اس رفیق کے بارے میں ابھی سے سوچو، اس رفیق کو رفیق کریم خلق کرو اور صالح خلق کرو. اور وہ رفیق کب صالح ہوگا؟ جب یہ بنانے والا خود صالح ہو. یہ خود صالح ہوگا تو اس کا عمل بھی صالح ہو جائے گا.
قرین صالح
پس اگر چاہتے ہو کہ قرین صالح آپ کے ساتھ محشر میں اور برزخ میں ساتھ رہے تو خود صالح بن جاؤ اور اپنا عمل کو بھی صالح بنا دو تاکہ وہ قرین صالح بنے.
فَإِنَّهُ اِن سَلُحَا عَنَ السَّبِحِ، تنہائی نیست دیکھے.
اگر وہ تمہارا قرین، وہ تمہارا ساتھی جو مرنے کے بعد تمہارے ساتھ ہوا ہے، وہ قرین ہے تو تمہیں پریشانی کی بات نہیں ہے، اس سے تم مانوس ہو جاؤ گے.
وَإِن فَسَدَ لَا تَسْتُبْحِشْ إِلَّا مِنْ،
اور اگر وہ ساتھی تمہارا فاسد ساتھی ہو، وہ فاسد ساتھی کیسے ہوگا؟ تمہارا عمل فاسد تھا دنیا میں، تو پھر اس مرنے کے بعد کوئی وحشت نہیں ہے سوائے اس سے، وحشت بھی اسی سے ہوگی.
پیغامہ فرمی دنوں چیئے یا نا، یہ قرن چیئے جناب قیس بفهم.
پیغمبر نے قیس سے کہا، قیس کیا تم جانتے ہو کہ وہ جو قیامت میں مرنے کے بعد سے قیامت تک جو تمہارا ساتھی ہے وہ ساتھی کون ہے؟ وہ تمہارا کردار ہے، جو لکھیا ہے
مولا خود چھے، از خود بیرون نیست. در روایت دیگر داریم که انما هي اعمالكم ترد
الیه، یہ وہ قرین جو تمہارے ساتھ ہوگا دوسری روایت میں ہے، وہ وہی تمہارے اعمال ہیں، تمہارے اعمال ہیں جو تمہارے ساتھ ہیں.
یادمون باشه ما این حرفا رو بدون نور ربط به اخبار اونها نمیتونیم بفهمیم.
یاد رکھیں کہ اگر نور نبوت سے ہم منور نہ ہو تو یہ باتیں ہمارے لئے قابل فهم نہیں ہیں.
باور کنید اگر اونا نگفتن کہ فرض برداری نمیشد،
کون انسان عالم برزخ کی باتوں کو سمجھ سکتا؟
چون برزخ قیامت غیب عالم ہے،
غیب عالم تک کون رسائی حاصل کرتا؟
ببینید مرحوم صدر المتعلحین رضوان الله تعالی علیه در یک حدیثی یه حرفی داره خیلی زیباست.
مرحوم صدر المتعلحین رحمت الله علیه نے ایک حدیث کے حوالے سے گفتگو کی ہے، اور اس کی وہ گفتگو اس حدیث کے حوالے سے بہت خوبصورت ہے.
یادتون باشه تجلی عقل در این چهارصد سال اخیر مرحوم ملا صدر تجلی عقل، بروز عقل، عقل بارزه.
یہ آقا کا اپنا تفسرہ ہے اس کے اوپر، ملا صدرہ کے اوپر، کہ ان 400 سالوں میں، آخری ان 400 سالوں میں عقل متجلی ہو چکی تھی ملا صدرہ کی صورت میں. یعنی عقل کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ملا صدرہ کی صورت میں تھی،
عقل بارز ہے،
یعنی آشکار عقل، نظر آنے والی عقل.
اگر کسی بخواد عقل رو مجسم نشون بده، در این 400 سال اخیر باید نشون بده.
ہاں اس قید کے ساتھ. اچھے پرور، ان 400 سالوں کے اندر کوئی اگر بیگر عقل کو دیکھنا چاہے تو وہ ملا صدرہ کو دیکھے.
ایشون یہ شرحی داره بر اصول کافی،
انہوں نے اصول کافی پر ایک شرح لکھی ہے.
درست روایات سے اصول کافی را آمده شرح کرده،
وہ روایتیں جو اصول کافی میں ہیں جو عموم انسانوں کے لیے بلکہ خواص کے لیے قابل فہم نہیں ہیں، ان ناقابل فہم روایات کی تشریح کر کے ان کو قابل فہم بنا دیا ہے.
خب یک روایت هست در باب جنود عقل و جهل از سماعت ابن مهران از حضرت صادق سلام الله علیه.
جنود عقل و جهل کے باب میں، یعنی عقل اور جہل کے لشکر، عقل کے بھی لشکر ہیں جہل کے بھی لشکر ہیں، عقل و جہل کے لشکر کے حوالے سے قاضی سے سماع ابن مہران سے اور انہوں نے امام صادق سے نقل کی ہے.
امام صادق به او چی گفته؟ برود برا عقل 75 لشکره.
امام صادق نے سماع سے کہا کہ عقل کے سرباز، عقل کے لشکر، عقل کی فوج
75
سرباز، 75 سرباز ہیں، 75 سرباز ہیں عقل کے.
و برای جهل هم 75 سرباز
ہیں، جهل کے بھی 75 سرباز ہیں.
بعد ایشون یه حرفی داره، ما که نمیفهمیم، ما که این عقل بارز، ما که نمیفهمیم.
ملا صدرا جیسی شخصیت جس کو ان 400 سالوں میں اگر عقل دیکھنی ہو تو ملا صدرا کو دیکھے، ایسی شخصیت وہ فرماتے ہیں کہ یہ تو ہماری سطح سے بہت اونچی بات ہے.
اینو برای چی من میگم؟ میخوام بهتون بگم ما اون طرف این جهان رو ندیدیم
کہ مثلا عقل کی کوئی لشکر ہو، عقل کے سرباز ہو، عقل کے فدائی ہو، یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتی ہے یہ بات.
آقا عمل این چنین می شود، نیت آنچنان می شود، در قبر آنچنان است، در حشر آنچنان است، در محشر میاد کنار انسان می ایسته و میگه انا سرور لده کنت تدخلو و الاخی.
تو جس طرح سے ملا صدرہ نے کہا یہ ہمارے لیے قابل فهم نہیں ہے کہ ہم چونکہ اس عالم کے ہیں، عالم مادہ کے ہیں، عالم مادہ کے قید میں محصور انسان عالم برزخ اور عالم آخرت کے حقائق کو کیسے درک کر سکتا ہے؟ تمہارا عمل ایسا ہوگا، تمہاری نیت ویسی ہوگی، تم نے جو سبحان اللہ و بحمدی کا وہ ہوں یوں ہوگا، تم نے کسی مومن کے دل میں خوشی ڈال دی تو وہ اس طرح سے ظاہر ہوگا، یہ بالکل بھی نظر آنے والی چیزیں نہیں ہیں. اس عالم میں رہنے والا شخص ان حقائق کو درک نہیں کر سکتا ہے.
وقت ان عقل بارز و ان تجلی عقل علی 400 میگه 75 سرباز برای عقل، 75 سرباز برای جهل. میگه و تعین و عدد ها به هذا المبلغ المعین عن 75 و کذا عدد مقابلات ها مما لا یعرف الا به نور النبوه و مشکات الولایه.
وہ فرماتے ہیں کہ عقل کے لیے لشکر ہو اور لشکر کی تعداد بھی 75 ہو، جہل کے لیے بھی لشکر ہو اور اس کی تعداد بھی 75 ہو. یہ مقرر تعداد میں اتنے لشکر ہونا کس کی سمجھ میں آ سکتی ہے؟ جب تک نور نبوت اور مشکات ولایت کی روشنی اس کی عقل میں نہ آ جائے اس وقت تک کون سمجھ سکتا ہے ان چیزوں؟
فمعرفت حصرها فی هذا العدد و کذا حصر مقابلاتها فی موکول الی السماء سماء من اولیاء الاسماء و اهل بیت النبوة سلام الله علیهم اجمعین.
یہ تو پیغمبر اکرم اور ان کے جانشینان معصوم کے بیانات کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ عقل کے لئے کوئی لشکر بھی ہے اور اس لشکر کی تعداد 75 ہے، سماع کی وجہ سے، سننے کی وجہ سے، ان سے ہم نے سنا ہمارے سمجھ میں آ گئی کہ ایسا ہے کیونکہ ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں.
اگر وہاں نہ گفتے ہوتا من نہیں فهمیدم یعنی چه
اگر ہمارا ایمان پیغمبر پر اور جانشینان پیغمبر پر ایمان نہ ہوتا یا انہوں نے بیان نہ کیا ہوتا تو یہ چیزیں کہاں سے سمجھ میں آتی؟
فہیس عقل یا نمتنے بیان کنے.
اور دنیا کی یعنی جتنی بھی کامل ترین عقل ہو اس عقل میں یہ آنے والی چیزیں نہیں تھی.
بعد احالی شہود بھی سنند بلا رو
کیا آزن ہاں جو اہل شہود ہوں وہ دیکھتے ہیں وہ جنود عقل کو بھی دیکھتے ہیں جنود جہل کو بھی دیکھتے ہیں جو اہل شہود ہیں ان کے لئے ممکن ہیں لیکن اگر شہود تک کوئی فائز نہ ہو اپنی اس عقل سے سمجھنے کی کوشش کرے تو یہ عقل کے دائرے میں آنے والی باتیں نہیں ہیں. لولا الاخبار عن المعصوم
بعضی از مواقع بعضی از آیات بعضی از روایات پرده برداری میکنه.
بس کبھی کبھی روایات احادیث کچھ حقائق سے پردے ہٹاتے ہیں اور حقائق ہمارے لیے روشن ہو جاتے ہیں.
ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. بابا الان داری نار میخوری آتش میخوری.
یہ قرآن کی آیت ہے جو صریحا کہتی ہے کہ جو لوگ یتیموں کے مال کو ناحق کھا لیتے ہیں ظلم کے ساتھ کھا لیتے ہیں وہ آگ کھا رہے ہیں. آگ کھا رہے ہیں ان کی جزا سزا آ گئی ہے نہیں یہاں آگ کھا رہے ہیں یعنی یہ مال اس کے ملکوت اگر دیکھنا چاہیں تو یہ آگ ہے.
عزیز من حقیقت این آتش رو در قیامت خواهی دید منتظر با.
قرآن نے کہا آگ کھا رہے ہیں یہی آگ ان کے لیے وہاں پر شعلہور ہوگی.
چطور؟
وہ عالم بروز عالم ظہور ہے نا عالم تجلی ہے.
وسیصلون سعیرا
یہ بھی صریح قرآن ہے ان قریب سعیر تک پہنچیں گے جہنم تک پہنچیں گے.
بلے 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 خیلی واضح ہے الان نمیبینی چرا؟ چون اینجا عالم بروز ظهور نیست.
اب ہم چونکہ عالم مادہ میں ہیں اور عالم مادہ کا عمومی طور پر جو نظم تکوینی ہے وہ ایسا ہے کہ یہاں پر ظهور نہیں ہوتے ہیں باطن.
البته اینو یادتون باشه ما آثار بعضی اعمال رو در این دنیا بحث نمیخوایم بکنیم چون ربطی به قیامت نداره وگرنه ما آثار بعضی هم بحث بکنیم اونم یه باب دیگری.
اچھا ضمناً ایک اور چیز کی طرف بھی تھوڑی سی کھڑکی کھولی آغاز صاحب نے وہ یہ کہ ہمارے اعمال کے تجسم وہاں پر جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے اور اسی عالم میں انہی اعمال کے آثار وضعی وہ ایک اور چیز ہے. اس کا بھی بیان نہیں کیا ہے.
ما اینا رو بحث نکردیم و نخواهیم هم کرد چون ربطی به معاد نداره.
اچھا تجسم آثار وضعی اعمال اعمال کے آثار وضعی ان کا کوئی تعلق معاد سے نہیں ہے لہذا ہم ان کو بحث میں بھی نہیں لائیں گے. ہمارے بحث معاد کے حوالے سے ہے ان کو چھیڑیں گے نہیں.
چه آس اعمال ما آثار وضعی هم دارن در این عالم
تمہارے ہمارے اعمال کے آثار وضعی بھی ہیں اسی عالم میں ہی وہ ظاہر ہو جاتے ہیں.
وقت ان آیہ رو ببینید والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم يوم يحمى عليها في نار جهنم